بن ناصر ینصرنا حسین بن ناصر ینصرنا بن ناصر ینصرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله حبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بالطه ويوسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الروح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت الدائم اللبدي على عدائم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور صدق اللہ العلی العظیم. صلوات یہ پروردگار کی کتنی بڑی نعمت ہے اور توفیق ہے اور کتنی بڑی عنایت ہے کہ پروردگار نے ہمیں قرآن اور اہل بیت سے منسلک رکھا اور ہمارے دلوں کو محبت قرآن اور اہل بیت سے بھر دیا. اور یہ عجیب محبت ہے کہ جس کے لیے فرمایا کہ حسین کی محبت وہ محبت ہے کہ جو کبھی سرد نہیں پڑے گی، کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، کبھی سرد مہری کا نہیں ہوگا. جہاں حسین کا نام آتا ہے، دو احساسات کم از کم انسان میں وجود میں آتے ہیں، ایک غم اور اندوہ اور ایک جرأت و ہمت و شجاعت. یعنی اگر آنکھیں پر نم ہیں تو دل پر عزم ہے کہ جس طرح سے کربلا والوں نے سکھایا اور اسیران کربلا نے سکھایا کہ تمہاری تعداد قلیل ہی کیوں نہ ہو، تم مشکلات میں ہی کیوں نہ ہو، پیاسے ہو، بھوکے ہو، غریب الوطن ہو، تمہیں تمہاری اولاد کو شہید کیا جا رہا ہے لیکن کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ایسا نہیں نظر آیا کسی بھی ایک شخص میں جو اصحاب حسین میں تھے نا، جو یاران حسین میں سے تھے، ایک شخص ایسا نظر نہیں آیا کہ جب اس نے دیکھا کہ کچھ ایک شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، دس بارہ پندرہ بیس پچیس افراد شہید ہو گئے ہوں تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہوں ڈر کے مارے. عجیب تھا منظر. تاریخ پایا کیا بیان کرتی ہے؟ تاریخ بیان کرتی جب بھی کوئی ایک شہید ہوتا تھا تو لوگ، کئی اصحاب آتے تھے کہ مولا پہلے مجھے اجازت دیجئے، مولا مجھے اجازت دیجئے. یعنی ہر کوئی شوق شہادت کا عاشق تھا، ایک منتظر تھے کہ ہم راہ خدا میں، اطاعت امام میں، ہم اپنی جانوں کو نثار کر سکیں. یہ وہ عزم تھا, یہ وہ قدرت تھی کہ جو آخری لمحے تک نظر آتی ہے. اور وہ آخری لمحہ کس کا تھا؟ حضرت ابوالفضل عباس کا تھا. آخری لمحے تک وہ عزم نظر آتا ہے کہ مولا آپ مجھے اجازت دیجئے. یعنی کہیں پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی گھبراہٹ ہو کسی میں, کوئی پریشانی ہو, کوئی خوف ہو. نہیں, جو پہلا شخص گیا اور آخری شخص حضرت عباس کو ہم لیتے ہیں, ہمیں کوئی یہاں پر نظر نہیں آتا کہ جو گھبراہٹ ہو. حتیٰ حضرت علی اصغر کے اس پر بھی مسکراہٹ تھی لبوں پر. کیا اس میں راز الہی ہے؟ بہت کچھ ہے اسے کھولنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. اور وہ شخص جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے, وہ اپنا عزم دکھاتا ہے کہ جب میدان میں جاتا ہے, میدان میں جاتا ہے تو رجز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں امام حسین کہ میں علی کا بیٹا ہوں, میں فاتح خندق اور خیبر کا بیٹا ہوں, آؤ آؤ میرے مقابلے میں. یہ نظر آتا ہے. تو کربلا میں ایک طرف غم و اندوہ ہے کہ جو مشکلات اور مصائب ان پہ ڈھائے گئے, اور دوسری جگہ وہ عزم ہے, وہ ہمت ہے, وہ جرأت ہے, وہ شجاعت ہے, وہ پیغام ہے. اس پیغام کو اور اس وعدے کو کہ جس طرح سے کربلا والوں نے نبھایا, کون سا وعدہ؟ وہ وعدہ جو اللہ سے کیا, وہ وعدہ جو رسول اللہ سے کیا, وہ وعدہ کہ جو اہل بیت سے کیا, اسے نبھایا اور نظر آیا کہ آخر تک وہاں پر نظر آئے. آپ تو ان میدان میں آنے والوں کی بات کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ جو خیموں میں خواتین تھیں نا, ان میں سے بھی کسی نے فرار نہیں کیا, کسی نے فرار نہیں کیا. کسی نے شب عاشور یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے آپ گھر بھجوا دیجئے, مجھے یہاں سے نکلوا دیجئے. کسی نے نہیں کہا. تو جو خیمے میں موجود تھے, خیام حسینی میں موجود تھے, جس سے امام نے کہا کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ, اور ایک ایک آدمی, ایک شخص جو اکیلے نہیں جا سکتا ہے, تو ہر کوئی میرے گھر والوں کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے اور کہے کہ میں ان کو محفوظ کرنے کے لیے لایا تھا, بچانے کے لیے لایا تھا, ان کی حفاظت کے لیے آیا. تو یہاں سے تو انکار ہوا, وہاں سے بھی جو ہے خواتین سے, بچوں سے بھی آپ دیکھیں کہ پر عزم ہیں. کسی نے شکوہ نہیں کیا. عجیب بات ہے بھئی, وہ خواتین ہیں, صنف نازک ہوتا ہے, بچے ہیں. ہاں, ایک اظہار ضرور کیا. وہ کیا اظہار تھا؟ العطش, العطش, ہائے پیاس, ہائے پیاس. ہاں, لیکن اسی کے ساتھ امیدیں بندھی ہوئی تھیں. یہ نظر آتا ہے, یہ عزم ہے جو ہمیں کربلا والوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ولایت کو ہم نے قبول کیا, اہل بیت کی ولایت کو قبول کیا, اہل بیت سے محبت کی, تو اس محبت کا اظہار اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جیسے کربلا میں کربلا والوں نے اظہار کیا. نہ فقط صرف اصحاب نے کہ جو شہید ہوئے, بلکہ جو خیمے میں خواتین اور جو بچے تھے, ان کا بھی جو عزم تھا, ان کی بھی جو ہمت تھی, ان کا بھی جو صبر تھا, ان کی بھی جو استقامت تھی, ان کی بھی جو ہمت اور جرأت تھی. اتنے تماچے کھائے, اتنے تازیانے کھائے, لیکن اس کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں ہم نے غلطی کی. کسی نے یہ نہیں کہا. یہاں تو کوئی اندر جاتا ہے, دو چار دن کے لیے دو چار ڈنڈے پڑتے ہیں, آدمی سب بھول جاتا ہے. عجیب ہے نا. وہ کیا تھا عزم بچوں کا کہ تماچے پہ تماچے کھائے جا رہے تھے, خواتین تازیانے پہ تازیانے کھائے جا رہی تھیں, لیکن اس کے باوجود ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی، کمزوری نہیں آئی، ان کے عزم میں، قدرت میں، بلکہ جس طرح سے جب ان کو میدان ملا، جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے، اپنی جرأت اور ہمت کو جناب زینب نے اور ام کلثوم نے عیاں کر دیا. یہ وہ معجزات، یہ وہ فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے، پورے کربلا والوں کے، اسیران کربلا کے، کہ جس پر غور و فکر جتنا کیا جائے وہ کم ہے. اس لیے کہ جتنا غور و فکر کریں گے اس میں نئے نئے راز کھلیں گے، انسان کو گہرائیاں پتہ چلتی کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی اور کس طرح سے آتی نسل کو سکھایا کہ کس طرح سے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا جاتا ہے. یہ وہ ہمت ہے. صلوات بے محمد والے، ہم نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی، عزاداری کیوں کرتے ہیں بیان کیا آپ کے سامنے، غم کے اظہار کے لیے، اور دوسرا اس پیغام کے لیے، اس مشن کے لیے کہ جس کی وجہ سے امام نے خود قیام کیا، امام حسین علیہ السلام نے. یہ دو اہم مقاصد ہیں، اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن یہ دو اہم مقاصد ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم عزاداری کو برپا کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. پھر ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ پیغام، وہ عزم جس کے ذریعے سے امام اس بگڑتے ہوئے حالات کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، جس طرح سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب خلافت ظاہری ملی تو امام نے فرمایا کہ یہ میں نے جو باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لی ہے، اس لیے نرد المعالم علی دینے، کہ میں واپس جو تعلیمات میں تبدیلیاں آ گئی ہیں اسے میں واپس پلٹاؤں اسلام کے اوپر، دین کے اوپر. امام حسین کے یہ کلمات تھے کہ جو دین میں بگاڑ ہو گیا ہے، انحرافات آ گئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ انہیں ان کا قیام کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور سیرت رسول اللہ اور سیرت امیر المؤمنین کے طرز عمل پر چلتے ہوئے اس کاموں کو انجام دینے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ یہ سنخیت جو ہمیں نظر آتی ہے امام حسین کے قیام میں، عاشورہ میں، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے، یہ سنخیت، یہ مماثلت، یہ یکسانیت، یہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنا. کیونکہ جب قیام میں سنخیت ہے، مماثلت ہے، تو جس طرح سے مخلص، باصلاحیت، باتقوی اور مضبوط اور مستحکم افراد لشکر امام حسین میں تھے، اسی طرح سے لشکر امام زمانہ میں بھی اسی طرح کے انصار کی اور مددگار کی ضرورت ہے. ہم اپنے لیے اس بات کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا صلاحیتیں ہیں اور وہ کیا خوبیاں ہیں کہ جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس معیار پر، مقام پر لا سکیں کہ جو مقام اور معیار ہے اصحاب امام زمانہ کا. سب سے ایک اہم چیز تو ہمیں یہ نظر آتی ہے جو کل بھی آپ کے سامنے کل پرسوں کی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام حسین نے جب یہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تو اس میں ایک اہم نقطہ یہ تھا کیوں نہیں کرے گا, کیونکہ یہ فاسق ہے, کیونکہ یہ بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے, کیونکہ یہ علنی طور کے اوپر گناہ کرتا ہے, یہ شراب پینے والا ہے, یہ کچھ جسے کہتے ہیں اس کی برائیاں بیان کی گئی ہیں. اب اس دور میں بھی وہی چیز نظر آتی ہے جسے کل ذکر کیا اس حدیث کا کہ یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور امام آئیں گے اسے عدل و انصاف سے بھریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو دو طریقے کی خلافت دی ہے, دو طریقے کی. ایک خلافت خاصہ ہے, خاص ہے, خصوصی ہے, اور ایک خلافت عامہ ہے, عام عوام کے لیے, ہر انسان کے لیے, ہر انسان خلیفہ بنائے. خلافت خاصہ کس طرح سے ہے؟ غالباً سورہ حدید کی 25 آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے, فرماتا ہے پروردگار عالم یا داؤد ان جعلنک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق, اے داؤد ہم نے تمہیں اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے, جاؤ اور اہل دنیا اور لوگوں کے درمیان حق اور انصاف سے تم جو ہے وہ وہاں پہ حکومت کرو, حکم چلو. یہ وہ خلافت خاص ہے کہ جہاں پہ پروردگار اپنے انبیاء کو چنتا ہے اور منتخب کرتا ہے, اور اسی چناؤ کے ساتھ پروردگار عالم نے 124,000 انبیاء کو بھیجا اور تقریباً جسے کہتے ہیں کہ رسولوں کو جو بھیجا اول العزم رسول انبیاء کے جن کے ساتھ کتابیں نازل ہوئیں وہ یہ 4 یا 5 کہلائے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت نوح کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے, اور خود رسول اللہ, حضرت داؤد. اب یہاں پر پروردگار عالم کیا چاہتا ہے, یہ عمومی ہے, یہ خصوصی ہے, اور اسی طرح سے یہ خصوصی خلافت یعنی پروردگار نے یہ اختیار دیا ہے یا یہ ذمہ داری دی ہے, میں یوں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ پروردگار کے احکامات کو دنیا میں جاری اور ساری کرنا وہ انبیاء کا کام ہے, حاکموں کو جن کو حاکم بنا کر رکھا ہے. اب اس کے بھی درجات تھے کہ پیغام پہنچانے کی حد تک ہے یا نہیں, وہاں پر معاشرہ سازی کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ختم نبوت کے بعد آئمہ علیہ السلام کا سلسلہ رکھا اور انہیں بھی منتخب رکھا, انہیں منتخب رکھا تاکہ اس پیغام کو بغیر کمی اور کاستی کے, کسی اضافے کے بغیر, کسی زیادتی کے بغیر اس پیغام کو جوں کا توں پہنچا سکے بغیر کسی انحراف کے, کہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس میں خدا نخواستہ انحراف ہوا. جیسے رسول اللہ کے پیغام لانے میں کسی کو شک نہیں ہے کہ جو پیغام قرآن مجید کی شکل موجود ہے اس میں کوئی تبدیلی ہے, نہیں, جیسا ہے وہی ہے, یہی پیغام آیا تھا, کوئی تحریف نہیں اس کے اندر. اسی پیغام کو صرف قرآن نہیں بلکہ رسول اللہ کے پوری لائف سٹائل کو, پوری سیرت کو, ان کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانا تاکہ انسان اور اللہ کا تعلق بن سکے, خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ قائم ہو سکے. یہ اہم عنصر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, اور یہی چیز نظر آتی ہے ہمیں واقع کربلا میں کہ جب خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ کمزور ہوا، امام حسین نے قیام کیا۔ اب جب اس دنیا میں لوگ انحرافات کا شکار ہو جائیں گے، مختلف ازمز کا شکار ہو جائیں گے، مختلف نظریات کا شکار ہو جائیں گے، اپنے اپنے دین بنا بیٹھیں گے، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر پروردگار مہدی موعود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور فرمائے گا۔ بارے دیگر صلوات پر محمد اللہ اور امام کیا فرمائیں گے؟ وہی قیام، وہی اسی علم کو لے کر، اسی پرچم کو لے کر، اسی ہدف کو لے کر، کلمۃ اللہ ہی العلیا۔ پروردگار کیا فرماتا ہے کہ کلمۃ اللہ ہی العلیا ہے، سب سے بلند پروردگار کا کلمہ ہے۔ یہ 124,000 انبیاء کس لیے بھیجے گئے؟ یہ 12 ائمہ کا سلسلہ کس لیے ہے؟ تاکہ کلمۃ اللہ ہی العلیا ہو، اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو، پروردگار کی لوگ پرستش کریں، لوگ دیگر خداؤں کو چھوڑ کر خدائی یکتا کی پرستش کریں، وحدہ لا شریک کی پرستش کریں۔ امام ہشتم امام علی ابن موسی الرضا سے حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ بن جعفر سے اور انہوں نے اپنے بابا اپنے امام جعفر صادق سے اور انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے میکائل سے، اور میکائل نے لوح سے، اور لوح نے قلم سے، یہ حدیث نقل کی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ لا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن عذابی، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا حصار ہے، جو حصار میں داخل ہو جائے گا، جو اس حصار میں داخل ہو جائے گا وہ امنیت میں آ جائے گا اور میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یعنی امام نے، امام یہ کب حدیث فرمائی؟ امام جب مدینے سے لائے جا رہے تھے طوس کی طرف، ایک مقام پر امام کا وہاں ٹھہرے، اور اس کے بعد جب امام آگے بڑھنے لگے قافلہ، امام سوار ہوئے، سوار ہونے سے پہلے امام نے یہ حدیث فرمائی۔ امام نے اس حدیث سے قدسی کو بیان کیا کہ اللہ جل جلالہ نے اس بات کو فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میری پناہ گاہ ہے۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ کے زمرے میں آ جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پر کسی طرح کا عذاب نہیں ہوگا۔ امام سوار ہو گئے، اس پہ سواری پر سوار ہو گئے، آگے بڑھنے لگے، لوگ امام کی جدائی پر رو رہے تھے، پھر امام نے اپنے محمل سے اپنے چہرے کو باہر نکالا، بشرطہا و شروطہا، لیکن یہ بھی شرائط کے ساتھ ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ہم، انا یا میں یا انا، اور ہم اہل بیت اس کی شرائط میں سے ہیں۔ یعنی انسان اس ولایت خدا میں نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک اس کے پاس ولایت رسول نہیں ہو، اور ولایت رسول میں نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک ولایت علی نہ ہو، ولایت علی میں نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک ولایت اہل بیت اس کے پاس نہ ہو۔ सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। لا الہ الا اللہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن آئیں آج اس پہلے اس کردار کو دیکھیں یاوران امام مہدی اور عاشورا۔ تو یاواران امام مہدی کے کردار میں جو اہم ترین عنصر، اہم ترین صفت، اہم ترین کوالٹی جو موجود ہے وہ ولایت کی ہے۔ ولایت کی ہے، کس کی ولایت کی ہے؟ اللہ کی ولایت کی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پروردگار کون ہے؟ اللہ والذین آمنوا، اللہ وہ ہے کہ جس پر انسان ایمان لایا ہے، اور کیا کرتا ہے پروردگار؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ پروردگار انسان کو جہالت سے، تاریکی سے، گناہوں سے، پستیوں سے نکال کر معراج انسانیت کی طرف لے جاتا ہے، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اسے اس کمال کی طرف لے جاتا ہے کہ جو اسے معراج انسانیت پر لے جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ پروردگار کی ذات ہے۔ یہ پروردگار کی ذات ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، پروردگار کی ذات ہے کہ پروردگار وہ خالق ہے کہ جس کے لیے مناجات ہے۔ امیر المومنین پروردگار امام کیا فرماتے ہیں؟ مولائی یا مولائی انت المالک و انا المملوک فہل یرحم المملوک الا المالک۔ مولائی یا مولائی انت الرازق و انا المرزوق فہل یرزق الرازق الا المرزوق۔ اے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو میرا مالک ہے، میں تیری مملوک ہوں، کیا کوئی مملوک، کوئی بندہ، کوئی غلام اپنے مالک کے علاوہ بھی کہیں جا سکتا ہے؟ پروردگار تو غنی مطلق ہے، میں فقیر مطلق ہوں۔ اے پروردگار، کوئی فقیر غنی کے علاوہ بھی کہیں جا سکتا ہے؟ پروردگار تو رازق ہے، میں رزق کو لینے والا ہوں۔ اے پروردگار، کیا یہ رزق لینے والا تجھ رازق کے علاوہ بھی کہیں جا سکتا ہے؟ عجیب مناجات کہ جس میں مولا ایک ایک کر کے چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، سمجھیں کہ پروردگار کی کا وہ مقام اور عظمت کیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ پروردگار کیا فرماتا ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں؟ پروردگار فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی کون ہے؟ فقط، انما کا لفظ استعمال ہوتا ہے فقط، حتمن، فقط اور فقط، صرف اور صرف۔ بس صرف میں تو ایک ہی آنا چاہیے نا، نہیں ایک ہی آنا چاہیے نا، صرف اللہ ہی آتا، نہیں، اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، والرسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں۔ کون؟ سارے ایمان لانے والے؟ کہا نہیں، سارے ایمان لانے والے نہیں، پھر کون سے ایمان لانے والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کا قیام کرتے ہیں۔ نماز کا قیام کرنے والے بھی بہت ہیں، کہا نہیں، سب نماز کا قیام کرنے والا نہیں، وہم راکعون، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جو نماز کا قیام کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. یعنی پروردگار نے بیان کیا کہ دیکھو یہ تصور جو تمہارا ہے یا تمہارا تصور ہونا چاہیے، میں یوں کہوں، پروردگار بتا رہے نا، تو پروردگار کیا بتا رہے؟ کہ تمہارا ولی ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. ہاں، فرق کیا ہے؟ ابھی آ کے بیان کرتے ہیں، کوئی اس کو غلط نہ لے لے، کوئی کلپ کاٹ کے کچھ اور نہ لگا دے. یہ بھی ڈر لگتا ہے آج کل سوشل میڈیا پر کہ مولانا نے تو یہ بات کہی تھی، پتہ چلا کہ وہ منکر خدا ہو گئے یا کچھ اس طرح سے بات ہو گئی. نہیں، اللہ کا جو ولی ہے، پروردگار نے بیان کیا ہے، اس کے بعد کون ولی ہے؟ رسول ولی ہے. اس کے بعد وہ ولی ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن کون ایمان؟ کہ جو نماز برپا کرتے ہیں. کون نماز برپا کرنے والے؟ کہ جو صدقات دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، اور وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے. اس مقام پر پروردگار نے انسان کو خود بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو میرا چناؤ بھی منطق کے مطابق ہے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم میں کون فضیلت رکھتا ہے. میں نے دیکھا کہ کون اس مقام پر ہے کہ جس کمال کی بلندی پر ہے کہ یہاں پر ایمان لانے والے بہت، پھر اس سے کم نماز پڑھنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، پھر اس سے کم ایک نظر آیا کہ جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے اور صدقہ دیتا ہے. اچھا، تو تین تین ولی ہو گئے. ہاں تین ہیں، کیسے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اچھا، ہاں کیا فرق ہے؟ اگر یہ بہت غور سے سنیے گا، یہ توحید کا، شرک اور توحید کے درمیان یہ بہت اہم فرق ہے. صلوات محمد والے ہمیں، اگر یہ دو ولایتیں آپ ایک کے برابر برابر میں ہوں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو، تو شرک ہے اور کفر ہے. لیکن ایک ولایت دوسری ولایت کے ماتحت ہو اور دوسری تیسری کی پہلی کے، دوسری ولایت پہلی کے ماتحت ہو اور تیسری ولایت دوسری کے ماتحت ہو اور یہ سلسلہ ایک ہی ہو، یعنی ولایت مہدی ولایت علی ہے، ولایت علی ولایت رسول ہے، ولایت رسول ولایت خدا ہے. یہ ایک ولایت ہے، اس لیے کہ یہ سب نمائندے ہیں پروردگار کے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا، آئمہ کو منسوب کیا، کس لیے؟ تاکہ برابر میں کھڑا کر دیا جائے. برابر میں لانے کے لیے نہیں ہے. اللہ نہیں مان رہا میری دعا کو، تو چلو امام حسین کے پاس چلتے ہیں، چلو امام علی کے پاس چلتے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی ایک خدا نہ خاصا، جیسے یہ بت پرست کیا کرتے تھے کہ ایک جیسے یہاں پر ہندو ہیں، ایک مندر میں جو ہے دعا قبول نہیں ہوئی، دوسرے مندر میں چلے جاؤ، دوسرے میں نہیں ہوئی تیسرے میں چلے جاؤ. ہائی ہائی، یہ مندر نہیں ہے. یہ تمام انبیاء اور آئمہ توحید کا پرچار کرنے کے لیے آئے اور کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے آئے. کلمۃ اللہ العلیا کا پرچم بلند کیا ہے رسول اللہ نے، علی مرتضیٰ نے، امام حسن حسین نے، حضرت عباس نے، اور اسی پرچم کو لے کر امام زمانہ انشاءاللہ نکلیں گے فتح دنیا کرنے کے لیے، اور دنیا میں حکومت عدل الہی کا رواج راج ہوگا. سلوات پڑھ دیا کریں گے. اصل میں یہ بھی ایک ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب تک چٹخارے دار بات نہیں ہوتی ہے، نہ سلوات پڑھی جاتی ہے، نہ نعرہ لگایا جاتا ہے. جبکہ سلوات اور نعرے کا چٹخارے دار باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل تو مجلس کی رونق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم یہ خطیب کو یہ بیان کرتا ہے کہ بھائی میری مجلس میں لوگ سو نہیں رہے, جاگ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو کم از کم صلوات کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اس طرح حوصلہ مل رہا ہے کہ سو نہیں رہے, صلوات بڑھ رہی ہے. یہ سنخیت ولایت کی اصحاب حسین اللہ کو اپنا ولی مانتے تھے, رسول کو اپنا ولی مانتے تھے اور اہل بیت کو اپنا ولی مانتے تھے. لیکن اہل بیت ہر انسان اس مقام ولایت تکوینی پر نہیں ہے, ہاں, یعنی جس کی طرف منسوب کیا گیا. اہل بیت تو بہت سارا گھرانہ کہلائے گا, لیکن جو آئمہ علیہم السلام کو منسوب کیا گیا, منسوب کیا گیا. میں ایک یہاں پر جملہ ذہن میں میرا آیا ہے, میں بولتا چلا جاؤں. بعض دفعہ یہ ہمارے ممبروں سے بھی باتیں ہوتی ہیں, پھر عام زدہ بھی زبان پر آ جاتی ہے کہ علی اکبر اگر شہید نہ ہوتے تو امامت ان کو مل جاتی, نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ بادشاہت ہے کیا؟ بادشاہت نہیں ہے. اور اللہ کا کیا ڈسیشن غلط تھا, یعنی اللہ نے غلط سوچا؟ اگر اللہ چاہتا علی اکبر کو, جناب علی اکبر کو امامت دینے کے لیے, تو ان کو محفوظ کرتا جیسے امام سجاد کو محفوظ کیا. تو یہ تصورات واہی, ہاں, مقام اور منزلت حضرت علی اکبر بہت بلند ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ مقام اور منزلت ان کی ہم خاک پا بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ ہاں ہم ان جیسے, نہیں, ہم ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں حضرت علی اکبر کے, وہ کہاں کہاں. لیکن یہ کہہ دینا, ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ امامت منصوب من اللہ ہے, رسول اللہ نے نہیں. میں نے پہلے دن آپ کو بیان کیا تھا سورہ معارج کا, کہ سوال کرنے آیا کہ ولایت علی رسول اللہ آپ نے بیان کی ہے, اللہ نے, رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. قرآن کی آیت یہ بیان کر رہی ہے, اے رسول نہ ڈرو, اعلان کر دو. یعنی اللہ ایک ایسا اعلان کروانا چاہ رہا ہے جس سے رسول کو خطرہ ہو رہا ہے کہ چچا زاد بھائی کو میں اپنا ولی بناؤں گا, لوگ کہیں گے اپنے رشتے دار کو بنا دیں گے. اللہ نے کہا نہیں, کہو جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں وہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے دیکھا ہے کہ میں نے اشرف الانبیاء کے دامن میں اپنے ولی کو تربیت دی ہے. میں نے خاتم النبیین اشرف الانبیاء سید الانبیاء, وہ نبی جو سردار انبیاء ہے, وہ نبی کہ جس میں تمام انبیاء کی خوبیاں یکجا ہیں. اللہ اکبر, یکجا ہے. یہ نظر آتا ہے ہمیں اس میں, کہ یہاں پر ہم اس بات کو سمجھیں کہ رسول اللہ کی اطاعت, امام کی اطاعت, یہ سب اللہ کی ولایت کے تحت آتے ہیں, ان کے ماتحت ہوتے ہیں, ہٹ کر نہیں ہیں. کبھی اگر ذہن میں کبھی اس طرح کی کوئی کنفیوژن کوئی چیز تھی تو نکال دے, اور اپنے بچوں کو اس پہ تحت کریں جس طرح سے, اور اگر کوئی چیز اور یقین سے کرنی ہے, نہج البلاغہ اٹھائیں, اس کا پہلا خطبہ کہ جو مولا کائنات پر توحید نے پڑھا بیان کیا ہے اسے پڑھ لیں, اسے پڑھ لیں. بس ایک واقعہ نقل کروں, سچا واقعہ ہے, اور یہ کوئی آج سے 30-35 برس پہلے کی بات ہے, شاید اس سے پہلے کی بات ہو, 35 برس سے زیادہ کی. ہم ایران میں تھے, طالب علم تھے اس وقت. ایک خاتون ہمارے دور کے جاننے والے وہاں پر آئیں, تو جیسے ہوتا ہے کہ رشتے داروں کی خدمت کی جاتی ہے, ہم بھی اپنے گھر پہ لائے, بٹھایا کیا, اکیلے آئیں تھی زیارت کرنے کے لیے. تو پوچھا ان سے ان کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, گھر والوں کے بارے میں, جان پہچان کوئی خاص نہیں تھی, بس تھا رشتے دار, لے آئے. اچھا بھائی, अब ले आए उनके, उनसे पूछा गया कि भाई आपकी शादी किस से, क्या मेरी एक अमेरिकन से शादी हुई, अमरीकी से शादी हुई। तो फ़ौरन जहन में आता है, अच्छा अमरीकी यानी गोरा यानी क्रिश्चन गैर मुसलमान, हमारे जहन में भी ये चीज़ आई। खैर वो पहला तजुर्बा नहीं होगा उनको, उन्हें पहले से पता होगा। कहने लगे मैंने उन, जब वो मुसलमान हो गए, जब वो शिया हो गए, उसके बाद शादी की। अच्छा, फिर उन्होंने अपने शोहर के शिया होने का वाक्य बयान किया, ये तो कोई बात नहीं थी जो मैंने बयान की। उन्होंने कहा कि मेरे शोहर यहूदी थे, मसीही हुए, हिंदू हुए, बुद्धिस्ट हुए, और पता नहीं क्या क्या कहने लगे, और भी उन्होंने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को पढ़ा, और जो पढ़ते गए वो होते चले गए, और फिर एक वक्त आया कि वो ला मज़हब हो गए, बेदीन हो गए। तो किसी शिया के घर वो आए, दोस्तों की जिसे कहते हैं कि दावत होती है, बैठते हैं आपस में, तो ये भी आए थे उस हलके में होंगे दोस्तों के। तो शिया के घर के ऊपर नहजुल बलावा रखी हुई थी अंग्रेजी के अंदर, पीक ऑफ एलोक्वेंस, ठीक है। और ये भी एक बात है जो बोलने की है, लेकिन पता नहीं कहूँ नहीं कहूँ, लेकिन बहरहाल उस शख्स ने जब ये देखा, उस किताब को निकाला, तो उस पर गर्द पड़ी हुई थी, गर्द पड़ी हुई थी, यानी वो शख्स जिसके घर में थी वो जहमत नहीं करता था पढ़ने की। खैर उसने गर्द साफ की, वो वहाँ बैठा हुआ, थोड़ा सा उसने वरक गर्दानी की, तो उसको लुत्फ आया, ये कौन सी किताब है भाई। उसने कहा मैं ले जाऊँ, अगर ले जाओ, ज़ाहिर है खुद तो पढ़ता नहीं था, उसने कहा ले जाओ। वो ले गया और कहा सिर्फ एक हफ्ते में पूरी नहजुल बलागा इसने पढ़ डाली। कहा कि ये कौन शख्स है मुझे इसके पास ले जाओ, ये जिस दीन को बता रहा है, ये जिस दीन को बता रहा है मुझे उस पर ईमान लाना है, मुझे इसकी बेयत करनी है, मुझे इसके हाथ चूमना है, इसके इस पर ले जाओ। कहने लगे इसने बताया इमाम अली ने है, और इमाम अली 1400 साल पहले होते थे, और सारे इमाम अली के बारे में बयान किया। कहा बस मुझे अपने किसी आलम दीन के पास ले जाओ जो मुझे बयान कर सके। यानी आप देखे 1400 साल पहले मेरे मौला ने एक बयान फरमाया, 1400 साल मेरा इमाम नहीं है लेकिन उनका कलाम है। इमाम रजा क्या फरमाते हैं, कलाम होना नूरुन, इमाम फरमाते हैं हमारा कलाम नूर है, तुम हमारे कलाम को लोगों तक पहुंचा दो, वो खुद नूर अपना रास्ता बनाएगा। ऐज़ाने ग्रामी, ये वो कमालात। तो सबसे पहली चीज जो हमें नजर आती है वो विलायत की है, यानी ये ईमान होना, तौहीद पर ईमान होना, और इस बात पर ईमान होना कि अल्लाह की वो हस्ती है कि जो इंसान को हर मुश्किल और परेशानी से बचाती है। परवरदिगार वो अल्टीमेट सोर्स है, वो जिसे कहते हैं कि वो मुंतहा है उस तमाम चीजों की, हर चीज की इब्तिदा भी वो है, हर चीज की इख्तिताम भी वो है, अव्वल भी वो है, आखिर भी वो है। ये परवरदिगार की जात है, और जिसके लिए तमाम अंबिया को भेजा, तमाम आइम्मा को भेजा, और आज भी इमाम जिस परचम को लेकर आएंगे वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम है। और इंसान अगर इस तौहीद को मजबूत कर ले, आप यकीन जानिए कि हम, हमारी औलादें दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अगर तौहीद मजबूत होगा, तौहीद मजबूत होगा तो ये औलाद आपकी कभी गुमराह नहीं होगी। गुमराह इसलिए हो जाती है, कंफ्यूज इसलिए हो जाती है, परेशान इसलिए हो जाती है, लाजवाब इसलिए हो जाती है कि उससे इस्लाम का पहला और बुनियादी उंसुर ही नहीं मालूम होता है। امیر المومنین اسی خطبے میں کیا فرماتے ہیں، اول الدین معرفتہ وکمال معرفت تصدیق بے، دین کی ابتدا امام امیر المومنین فرمانے کہ اگر تم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہو، دیندار سمجھتے ہو، دیندار بننا چاہتے ہو، دیندار بنانا چاہتے ہو، تو اس کی ابتدا کیا ہے، پہلی سیڑھی کیا ہے، پہلا صفحہ کیا ہے پڑھنے کا، اول دین معرفت ہو، کہ پہلی دین کی پہلی سیڑھی ہے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، دوسری سیڑھی کیا ہے کہ اللہ کے اوپر تصدیق کرنا، یقین کرنا، اس کی تیسری سیڑھی کیا ہے کہ اس کی توحید کو ماننا، چوتھی سیڑھی کیا ہے، اور اسی طرح سے امام بیان کرتے چلے جاتے ہیں توحید کو، پڑھیے لطف آئے گا آپ کو۔ اور یہی چیز پیغام میرے مولا امام حسین نے علیحدہ علیحدہ مقام پہ فرمایا۔ ہاں بہت مصائب ہیں پڑھنے کی اور بہت باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کو چنا ہے، اسی طرح سے اللہ کے نمائندے جب خود اپنے نمائندے چنتے ہیں تو وہ بھی دیکھ بھال کے کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول نواس رسول نے، امام حسین نے سب سے پہلا نمائندہ کس کو بنایا، سب سے پہلا نمائندہ بنایا جناب مسلم کو بنایا۔ کیوں بنایا، کہاں بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر، کوفہ بھیجا۔ کیوں بھیجا، اس لیے کہ کوفہ سے خطوط آ رہے تھے، بہت سارے خط وہاں سے آ رہے تھے، بہت سارے مراسلے وہاں سے آ رہے تھے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے پہلے تک وہاں پر کوئی 70,000 مراسلے پہنچ چکے تھے، 7,000 نہیں 70,000۔ ہر شخص لکھ رہا ہے، بار بار لکھ رہا ہے اور بلا رہا ہے کہ مولا جلد آئیے، میوہ پک چکا ہے، پھل پک چکا ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ امام نے جناب مسلم کو اپنا خط لے کر بھیجا اور اپنا نمائندہ لے بنا کر بھیجا اور کہا کہ مسلم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے لوگ کیا تیار ہیں واقعاً یا نہیں ہیں، ساتھ دینے کو تیار ہیں یا ایسے ہی اپنے یہاں پر مراسلے بھیجے چلے جا رہے ہیں۔ جناب مسلم وہاں پہنچے، جب جناب مسلم وہاں پہنچے تو کوفہ بڑی زحمتوں کے بعد پہنچے، رستے میں پیاس کی شدت، وہ دو افراد جو جناب مسلم نے لیے تھے کہ تاکہ وہ رہنمائی کریں، راستے بتلائیں، وہ دونوں شدت تشنگی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بڑی زحمتوں سے جناب مسلم وہاں پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو جناب مختار کے گھر پر مہمان بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب مختار جو خود کوفہ کے اندر ایک مقام رکھتے تھے، ایک عزت اور وقار رکھتے تھے اس مقام پر ہیں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب مسلم کے بارے میں معلوم ہوا تو اہل کوفہ جوگ در جوگ جمع ہونا شروع ہوئے، جو قبیلوں کے سردار تھے آنا شروع ہوئے۔ بعض روایات میں ہیں کہ 18,000 نے بیعت کی، بعض روایات میں ہیں کہ 25,000 نے بیعت کی، بعض روایات میں ہیں کہ 40,000 نے بیعت کی، یعنی ایک کثیر تعداد نے بیعت کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن وہاں سے جب یزید کو یہ خبر ملتی ہے کہ حسین کا سفیر کوفہ پہنچ گیا ہے، تو پھر وہ ملعون ابن زیاد کو بھی وہاں بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اور وہاں پر جا کر حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لو اور دیکھو حسین سے یا بیعت لے لو یا اس کا سر میرے لیے بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ابن زیاد وہاں پر رات کی تاریک میں پہنچتا ہے، سیاہ نقاب لگا کر پہنچتا ہے، جب وہاں پر کوفے کے دروازے پہنچتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں، نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، تصورات میں یہ ہوتا ہے کہ امام آنے والے ہیں، تو یہی توقع ہوتی ہے، استقبال کرتے ہیں، حتیٰ کہ محل کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی جب وہاں پر محل میں داخل ہوتا ہے، ابن زیاد اپنا چہرہ کھولتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور سب کو وہاں پر 1,00,000 کا لشکر لایا ہوتا ہے اپنے ساتھ میں، جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اور آ کر کوفے پر قابض ہو جاتا ہے، کوفر پر قابض ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، وہاں پر لوگوں کو خریدنا شروع کرتا ہے، جو خریدے نہیں جاتے ہیں انہیں ڈرانا شروع کرتا ہے، جو ڈرتے نہیں ہیں انہیں زندان میں ڈال دیتا ہے، جناب مختار کو بھی زندان میں ڈال دیتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے جناب مسلم کے اوپر کہ جب مغرب کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب نماز عشاء کے بعد سلام پھیر کر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہے، اور یہاں پر دشمن چاروں طرف موجود ہے، یہاں پر یہ غریب الوطن حضرت مسلم ابن عقیل ایک کوچے سے دوسرے کوچے سے تیسرے کوچے اپنے آپ کو محفوظ کرتے پہنچتے ہیں، ایک جگہ ڈیوڑی پر پہنچتے ہیں، سستا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایک عورت کو، خاتون کو صدا آتی ہے کہ جیسے کوئی باہر بیٹھا ہے، وہ پوچھتا ہے کون ہے، پوچھتی ہے خاتون کون ہے، وہ خاتون جس کا نام توا تھا، وہ پوچھتی ہے کون ہے، کہا میں مسافر ہوں، کہا کون مسافر ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ رات کی تاریکی ہے اور فوجی چاروں طرف ہیں، کہا میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں، وہ عورت اور خاتون جو نابینا بھی ہوتی ہے اپنے گھر میں لاتی ہے، کہا کہاں تم باہر بیٹھے ہو، اندر آ جاؤ، اللہ اکبر، مسلم کو پانی پلاتی ہیں، ابھی مسلم آئے ہی ہوتے ہیں کہ وہاں سے فوجیوں کو پتا چل جاتا ہے، نرگا گھیک گتار بنا لیتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں، آواز دیتے ہیں مسلم اگر تم باہر نہ آئے تو ہم اس گھر کو مسمار کر دیں گے، اللہ اکبر، جناب مسلم باہر تنہے تنہا اکیلے لڑ رہے ہیں، مقابلہ کرتے کرتے اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ اب رمک نہیں رہتی، انہیں پکڑ کے دارالعمارہ میں لے جایا جاتا ہے، ابن زیاد کے سامنے لے جایا جاتا ہے، اللہ اکبر، مسلم سے کہتے ہیں کہ تم توبہ کر لو، تم میرا ساتھ دے دو، بیعت کر لو یزید کے ہاتھ پہ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، کہا کہ میں حسین کا سفیر ہوں، میں حسین کا ماننے والا ہوں، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت ہرگز نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، کہا اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، کہا ہاں پیاس لگی ہے، اگر پانی مل جائے اللہ اکبر، پانی کا کوزہ لایا جاتا ہے، پانی کو سامنے لاتے ہیں، ارے ہو یہاں پر مسلم کے سر سے خون کے قطرے پانی میں گر جاتے ہیں، خون پانی نجس ہو جاتا ہے، واپس کر دیتے ہیں، کہا کہ شاید جس طرح سے میرا مولا حسین پیاسا شہید ہوگا آج میں بھی پیاسا شہید ہوں گا، دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا جاتا ہے، پشت بام پر لے جاتے ہیں، ارے یہاں پر مسلم کا سر ان کے تن سے جدا کرتے ہیں، ان کے لاشے کو کوفے کی گلی اور کوچوں میں گھمایا جاتا ہے, اور ارے کوفے کے ارے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا ہے. جب یہ اسیروں کا قافلہ آتا ہے تو یہ بی بی ایک پوچھتی ہے کہ یہ کس کا لاچا لٹک رہا ہے؟ جناب زینب کہتی ہے یہ مسلم کا لاچا, جناب مسلم کے آخری کلمات رخ کرتے کربلا کی طرف, فرماتے علیک من السلام یا ابا عبد اللہ, مولا میرا آخری سلام قبول. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم نسألك وندعو باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء, يا الله 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 يا الله. پروردگارہ ہماری اس قلیل و مختصر سی عبادت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماؤں. پروردگارہ ہمارے والدین عزیز و قارب دوست احباب رشتہ دار بالخور ہمسائے اولاد ازواج تمام کے گناہان صغیر اور کبیرہ کو بخش دے. پروردگارہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں دامان قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرماؤں. پروردگارہ ہمارے دلوں کو ہمارے وجود کو نور قرآن نور اہل بیت سے منور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا, جو افراد مشکلات و پریشانی میں ان کے مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما, جو بیمار و علیل ہیں بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارہ تمام علماء اعلام مراجع تقلید کو خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانے کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, اور ہم سب کو ان کے انصار آوان و خاصیوں میں سے قرار دے. ماتم حسین.